السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. آج کے خطبے کا موضوع ہے میں اور میری دنیا، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میری کیا پہچان ہے، میں اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں، اپنے نظروں میں کیسا ہوں. کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ کیا میرے پیارے مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ میری دنیا کیا ہے؟ میری دنیا کیسی ہے؟ میری اس چھوٹی سی دنیا میں، مختصر سی دنیا میں کیا کردار ہے؟ کیا میں اپنی دنیا سے راضی ہوں؟ کیا یہ دنیا مجھ سے راضی ہے؟ میری دنیا ہے ہی کیا؟ میں اپنی دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوں؟ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں اپنی دنیا کو بہتر کر سکتا ہوں؟ یہ راستہ، یہ ذریعہ مجھے کون بتائے گا؟ مجھے کہاں سے معلوم ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی دنیا کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ یہ آج کا موضوع ہے ہمارے خطبے کا. دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے میں اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں. عجب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جتنا دوسرے لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. انفارمیشن کے سیلاب ہیں. ایک عام انسان بھی اس وقت دنیا کے معاملات کے تعلق سے بہت کچھ جانتا ہے. کھانے پینے کی اشیاء کے تعلق سے دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا ہم صرف ڈش کا نام جانتے تھے، اب تو اس کو پکانے کا طریقہ بھی تقریبا سب جانتے ہیں. میڈیا میں کوکنگ چینلز کھل گئے ہیں، آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی ہے کہ کوئی ڈش کیسے بنائی جاتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء جانتے ہیں، گاڑیوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، تجارت کے معاملات ہم جانتے ہیں، سیاست معاملات ہم جانتے ہیں، تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، دنیا کی ٹیکنالوجی کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں ہم لوگ، کہ اپنے بارے میں بھی اتنی انفارمیشن رکھتے ہیں ہم جتنی کہ دوسری چیزوں کے بارے میں رکھتے ہیں. میں اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ نام جانتا ہوں، پروفیشن کیا ہے، نیشنلٹی کیا ہے، شادی شدہ ہوں، بچے بھی ہیں، جاب کیا ہے، میرا تعلیمی سفر کیسے گزرا، میں کیا تھا، میں کیا ہوں. یہ تو آپ کی اور میری بایوگرافی ہے جو ایک پیپر ہم پرنٹ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں جب ہم کسی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یہ چیزیں تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو آپ کو نہیں جانتے. جب یہ پیپر پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ کافی ہے کہ میں اپنے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں؟ کیا ہم یہی کچھ ہیں بس؟ بہت سارے لوگ اپنے تعلق سے وہ چیزیں نہیں جانتے جو ان کو جاننا چاہیے تھا. اور جو چیزیں وہ نہیں جانتا اپنے بارے میں، وہ چیزیں جب وہ جان لیتا ہے اس شخص کی کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں ان خوبیوں کو نہیں جانتا جو اس کے اندر چھپی ہوئی دبی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہم سب سے اچھی مخلوق ہیں. احسن تقویم شکل و صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور باطنی امور کے اعتبار سے ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، ذہن جاتے نہیں اس طرف. میرے بھائی، جیسا کہ انسان کا چہرہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اس کا دل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم چہرے کو دیکھ لیتے ہیں اور دل کو دیکھ نہیں سکتے. احسن تقویم پہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو بھی پیدا کیا ہے، دل کو بھی پیدا کیا ہے اسی بہترین ساخت پر. اپنے چہرے ہم پہچان لیتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے چہرے کو نہ پہچانے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج تک اپنے دل کو نہ پہچان سکے. ہر انسان کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ چھپا ہوا ہیرا ہے. اور وہ انسان اس ہیرے کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے، اور جب جان لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. ایک جوان لڑکا، ٹین ایجر، 16-17 سال کی عمر، شرارتیں کرنا، اپنا وقت ضائع کرنا، ہر وقت برائی کی بات کرنا، الٹی سیدھی بات کرنا، دوست سارے برے، اپنے گھر میں سب سے برا بچہ، پڑھائی میں سب سے پیچھے، بات کرے تو بد کلامی کرے، خاموش رہے تو غصے کا مظاہرہ کرے، الغرض وہ اپنے بارے میں یہ جانتا تھا کہ میں ہوں ہی ایسا. اور میں بدل بھی نہیں سکتا ہوں. کسی کی کوئی نصیحت کام نہیں آتی. والدین بھی تنگ آ چکے ہیں, سکول بھی تنگ آ چکا ہے, پڑوسے بھی تنگ آ چکے ہیں, اس کے رشتہ دار اس سے تنگ ہیں, سب اس سے تنگ ہیں. اگر خوش ہے تو اس کے دوست خوش ہیں بس, کیونکہ سب ایک ہی جیسے ہیں. ایک مرتبہ دوستوں نے کہا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آئی کیو کا, اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد جاب کی آفر آئی تھی ایک جگہ پہ, لیکن یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اور اس میں عام سوالات جس سے کسی کی ذہانت معلوم ہو, وہ شخص اس ٹیسٹ میں انٹر ہو گئے. صرف اس لیے کہ دوستوں نے کہا یار ایک شغل ہے کر لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے ہمارے کون سے نمبر آنے ہیں, ہم نے کون سا پاس ہونا ہے. جیسے عام دوست کہتے رہتے ہیں اس طریقے کے دوست ایک دوسرے سے. ایگزام میں انٹر ہوا, جب رزلٹ آیا اس نے 98% سکور کیے. وہ رزلٹ دیکھتا ہے اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے, کہتا یہ میں ہوں, یہ میرا رزلٹ ہے, یہ میرا دماغ تھا, میں نے یہ پیپر حل کیا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ. اس کے اندر جو چھپی ہوئی وزڈم تھی اور خوبصورت عقل سے اللہ تعالیٰ اسے نوازا تھا, وہ اسے ضائع کر رہا تھا برائی میں, بدکاری میں, بد اخلاقی میں. جب اس نے اپنا رزلٹ دیکھا اس کے آنکھیں تر ہو گئی. ارے میری حقیقت تو یہ ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. وہ خود اپنے رزلٹ کو دیکھ کے شرمندہ ہوا. اور جب واپس گھر گیا تو وہ بدلا ہوا تھا. اس شخص نے آج, وہ شخص بڑا رائٹر ہے, 10 انوینشنز اس نے کی ہیں جس سے بہت سارے لوگ آج مستفید ہو رہے ہیں. انوینٹر ہے, پاس ہسٹری اور پریزنٹ اور فیوچر کی ہسٹری میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں آپ. یہ چھپا ہوا ہیرا ایک جھلک میں, ایک جھٹکے میں, ایک دفعہ جب اس پر روشنی پڑی, ہیرا بھی تو پتھر ہی ہے نا, روشنی پڑتی تو چمکتا ہے نا, روشنی پڑی اس ہیرے کے اوپر, اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے کہ میں کون ہوں. اپنے نام, اپنے پروفیشن, اپنے کردار سے بڑھ کر ایک اور چیز کو بھی جان لیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ایک دوسرا شخص جسے میں جانتا ہوں, میڈیکل کالج میں جونیئرز میں سے تھا, عجیب و غریب اسٹوڈنٹ, کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اگر کوئی پروفیسر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کولیگ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, اس کی خیر نہیں ہے. ہاسٹل میں چھپا کے چرس تک بھی لے آتا تھا, چرسی تھا. ایک مرتبہ لیکچر تھیٹر میں سانپ لے کے آیا. ارے سوچیں ذرا کیا شخص تھا یہ. میڈیکل اس نے پاس کر لی کسی بھی ذریعے سے, لیکن ذہین تھا. اسے دنیا کے کسی موڑ پر یہ خیال آیا کہ میرے اندر وہ کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, وہ کون سے ہیرے ہیں جسے میں نے دبا چکا ہوں, وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو مجھے کامیابی کے راستے سے دور کر رہی ہیں، روک رہی ہیں. اس کا ماحول بدلا، اس نے اپنی پڑھائی میں توجہ دی. آج وہ چائلڈ کنسلٹنٹ ہے بچوں کا پیڈیاٹرکس کی فیلڈ میں، اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یاد رکھیں ایک قاعدہ، یاد رکھیں، مثالیں بہت ہیں، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. ایک قاعدہ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ہر اعتبار سے ضعیف اور کمزور نہیں ہے. ہر اعتبار سے ضعیف پائے جاتے، بشریت کا تقاضے ویسے انسان ضعیف ہے، کمزور ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. کوئی بھی انسان ہر اعتبار سے ضعیف نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو خوبصورت گفٹ دیے ہیں محض اپنے انعام اور احسان سے، اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہے. یہ خوبی کون سی ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں؟ وہ کون سی خوبیاں میرے اندر موجود ہیں؟ جو کہ آج میں نہیں جانتا، جو کہ جانے کی سخت ضرورت ہے. وہ کون سی طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے جس کو آج تک میں نے استعمال ہی نہیں کیا؟ اور یاد رکھیں، جیسے میں ہوں ویسے ہی میری دنیا ہے، جیسے میری سوچ ہے ویسے ہی میری دنیا ہے، جیسے میرا دل ہے ویسے ہی میری دنیا ہے. میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، اگر میری دنیا تنگ ہے تو میری سوچ کیسی ہے، میری نظر کہاں تک جاتی ہے. بعض لوگ صرف قریب سے دیکھتے ہیں، قریب کو دیکھتے ہیں، دور تک نہ سوچتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، دور کی نہیں سوچتے. اس لیے سمجھتے ہیں ہماری دنیا بہت تنگ ہے. اور بعض لوگ آزادی کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اسی کا نام ہے، کہ جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، دنیا میں ہم آئے ہیں مزے لوٹنے کے لیے، جو کچھ کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ دونوں اپنے دنیا سے تنگ ہے، پہلا بھی دوسرا بھی. تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے. پھر میری دنیا، آج ہماری دنیا کیا ہے؟ گھر، گھر والے، اس گھر کے اندر جو اشیاء ہیں، وہ جو چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، میرے پڑوسی، میرے قریبی رشتہ دار، میرے دوست و احباب، اور میری جاب جہاں پہ میں جاتا ہوں، اور میری سواری. یہ مختصر سے چند الفاظوں پر دنیا قائم ہے، یہ ہماری دنیا ہے. زیادہ وسیع نہیں ہے، مختصر سی ہی ہے. لیکن مختصر سی دنیا ہمارے لیے تنگ کیوں ہو گئی ہے؟ کئی فون آتے ہیں، بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے، 15 سال شادی کو ہو گئے، کہتی آج تک میں نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بس زندگی گزر رہی ہے اس کے ساتھ. خاوند کی یہ شکایت ہوتی ہے، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ یہ زبان دراز ہے، بات تھوڑی سی بات کی نہیں، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہر بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، زبان درازی پہ اتر آتی ہے. اور دونوں کہتے ہیں، یہاں پر آ کے دونوں مل جاتے ہیں کہ میں صرف بچوں کے لیے بھی تمہیں برداشت کر رہی ہوں، وہ کہتا میں بھی بچوں کے لیے تمہیں برداشت کر رہا ہوں. یہ گھر کی بات ہے، چھوٹا سا گھر ہے، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، والدین اپنے بچوں سے اور بچے اپنے والدین سے، تو گھر کی یہ حالت ہے. پڑوسیوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ پارکنگ کے لیے روزانہ لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں میری پارکنگ، کہتے ہیں میری پارکنگ ہے. اب جب غصہ ہے تو گاڑی کو ٹیڑھا کھڑی کر دیا تاکہ وہ ادھر آ ہی نہ سکے. وہ کئی مرتبہ لڑائی بھی ہو چکی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا 10 میٹر کے بعد جائیں تو پارکنگ موجود ہے وہاں پہ، لیکن 10 میٹر کون چل کے جائے وہاں پہ؟ گھر والے تنگ، گھر سے باہر والے بھی تنگ، یہ پڑوسی ہیں وہ بھی تنگ ہیں، رشتہ دار وہ بھی ناراض ہیں. عیدوں پہ جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، عیدوں پہ یاد آتا ہے کہ آج فلاں کے گھر جانا ہے یا اس کا خیر خبر پوچھنی ہے. دوریاں ہیں، اور اگر ناراضگیاں ہیں تو پھر دنیا کے کسی مال متاع پہ، چھوٹی سی چیز پہ، یا تو وراثت کا معاملہ ہے، پیسے کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، بھائی بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، یا بچوں کے رشتے کے معاملے ہیں کہ دادا نے کہا تھا ان کا رشتہ ہو گیا آپ کی بیٹی کا اور آپ کے بیٹے کا، میں نے رشتہ کر دیا. اب لڑکی نے کر دیا، یا لڑکے نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے ان کی زندگی، آپ نے کیا مجبور کرنے کی؟ اگر آپ کی بیٹی کی شادی آپ کے بھتیجے سے نہیں ہوگی تو وہ کنواری مر جائے گی، لیکن بچہ جھگڑا ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، چھوٹی سی باتوں پہ جھگڑے، رشتہ دار بھی ناراض، دوست احباب خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کو خوش کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرا خوش کرتے تیسرا ناراض ہے. راضی نہیں ہوتے. جاب میں جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ 10 من اپنے کمر اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، بوجھ سمجھتے ہیں، مشکل سے جاتے ہیں. کیوں؟ بس روٹین ہے، عادت سی بن گئی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی کمرہ ہے، وہی ٹیبل ہے، وہی لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں، ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں، کوئی ایڈونچر نہیں ہے. جب ایڈونچر آتے تو پھر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. سستی کا مظاہرہ، بالکل سست، اس کے بس میں نہیں آتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ پتہ نہیں 6 گھنٹے کب ہوگی یا 7 گھنٹے کب ہوگی. آدھا گھنٹہ لیٹ آنا اور آدھا گھنٹہ پہلے جانا، موقع ملے تو آئے نہیں، اگر دیکھنے والا نہ ہو تو جان چھڑا لے. یہ بھی تنگ، کام والے اس سے تنگ، وہ کام والوں سے تنگ، دنیا ساری تنگ نظر آ رہی ہے. مختصر سی لیکن تنگی ہے. تجارت کے معاملات میں جہاں پر قدم رکھتے ہیں مصیبت بڑھ جاتی ہے. جتنی تجارت اس سے بڑھ کر لون لیا ہوا ہے اس نے کمر توڑی ہوئی ہے اور وہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے. الغرض یہ میری زندگی ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. بعض لوگوں کی زندگی یہ مختصر زندگی جو ہے شاید اس سے بھی زیادہ مختصر ہے لیکن ایسے نہیں ہے. واللہ گھر کے اندر ایک دوسرے سے خوش ہیں, میاں بھی خوش ہے, بیوی بھی خوش ہے, بچے بھی خوش ہیں, جنت ہے. چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن چھوٹے موٹے ہی رہتے ہیں, بات طلاق تک نہیں پہنچتی. ہر آئے دن طلاق کی دھمکی, ہر آئے دن خلا کی دھمکی. نہیں, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا بند کمرے میں ادھر ہی ختم ہو گیا, پتہ نہ چلا. بشر ہے, بعض غصہ زیادہ آتا ہے, ایک دن تک ذرا شکل بنی رہتی ہے لیکن ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں. بچے نافرمانی کرتے ہیں, صبر اور تحمل سے کام لیا جاتا ہے, نصیحت کی جاتی ہے, دوسرے دن جسے وہ بچے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی ناراضگی اور رضامندی کے ساتھ وقت گزرتا رہتا ہے. پڑوسی اس سے خوش ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پارکنگ کا مسئلہ ہے تو خود دور گاڑی پارک کر کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پارکنگ آپ کے لیے میں نے چھوڑی ہے. کرایہ دینے کے وقت پہ کرایہ دیتے ہیں, اور بلڈنگ کا مالک بھی اس سے خوش ہے کہ یہ شخص سب سے پہلے کرایہ دیتا ہے, وقت پہ دیتا ہے. اس کے رشتے دار اس سے خوش ہیں. ہر ہفتے اس نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اگر جا نہیں سکتا تو جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, اگر رشتے دار کے گھر جا نہیں سکتا تو ٹیلی فون کر کے حال پوچھ لینا ہے. ہر ہفتے جاب پہ وہ جاتا ہے, وقت پہ جاتا ہے یا دس منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے, اور اتنی خوبصورت انداز سے وہ اپنا کام کرتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے. یار یہ ایک شخص ایسا جو دس لوگوں کو کام ایک شخص کر رہا ہے. آفس میں اور بھی لوگ ہیں, دس دس لوگ اتنی جلدی کام نہیں کر جتنی یہ شخص اتنی خوبصورتی سے اور اتنی پیار انداز سے یہ شخص کام کر رہا ہے. وہ کام والوں سے خوش اور کام والے اس سے خوش. یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, بیویاں بھی زیادہ ہیں, بچے بھی زیادہ ہیں. پیسہ بھی زیادہ ہے, نوکری بھی بڑی ہے, تجارت کا مال بھی زیادہ ہے, اور پھر بھی تنگ ہے. اور دوسرے کے پاس ایک ہی بیوی ہے, تین چار بچے ہیں, چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹی سی گاڑی ہے, عام سی نوکری ہے, اور خوش ہے. میری دنیا کیسی ہے؟ یہ تو دو مختلف لوگوں کی دنیا تھی. میری دنیا کیسی ہے آج اس وقت؟ اگر میری دنیا اس وقت ٹھیک نہیں ہے تو غلطی دنیا کی نہیں ہے. اپنا محاسبہ کریں, غلطی میری ہی ہے. کہاں پر میں غلطی کر رہا ہوں؟ کیا کچھ میں نے کرنا تھا جو میں نے نہیں کیا, اور کیا نہیں کرنا تھا جو میں کر رہا ہوں؟ صرف اپنا محاسبہ کریں اور اپنی غلطیوں کا اقرار کریں, اپنی غلطیوں سے توبہ کریں, اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. لیکن ہمیں بتائے گا کون کہ زندگی کیسے بدلی جاتی ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں جس سے میں نے خطبہ شروع کیا تھا, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی بدل نہیں سکتے, اپنی دنیا تنگی سے کوشادگی کی طرف نہیں لے جا سکتے. کب تک ہم اپنی آنکھیں بند کر کے رہیں گے اور اس گھٹن کے دلدل میں غرق ہوتے رہیں گے, نفرت بغض اور دوری کب تک ہماری زندگی میں رہے گی؟ تنگ دلی کا مظاہرہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہمیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ میں اپنی زندگی سے راضی ہوں, اگر راضی نہیں ہوں تو پھر کب بدلوں گا میں؟ بعض لوگوں کی عمر 60 سال ہوگی, 60 سال, وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں نے چین دیکھا نہیں زندگی میں, نصیب نہیں ہوگا. کہاں سے چین ملے گا جب تم چاہتے ہی نہیں ہو؟ یہ نہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری خوبیاں نہیں دی, یہ 60 سال زندگی کافی ہے تمہارے لیے, بڑی نعمت اور غنیمت ہے. بعض لوگوں کی طرح موقع ہی نہیں ملتا زندہ رہنے کا. ان 60 سالوں میں پوچھو تو کیا کیا ہے آج تک جس کی وجہ سے آج تمہاری زندگی تنگ ہے؟ کیا کیا ہے؟ سب کچھ کیا ہے, سب کو راضی کیا ہے, سوائے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا. 60 سالہ زندگی گزر گئی ہے, جانتے نہیں کہ مسجد کے اندر کس طریقے سے لوگ جاتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں, کیسے لذت ہوتی ہے نماز پڑھنے میں. جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے, وہ بچوں کو چہرے کی طرف دے کے شرمندگی ہوتی ہے تب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے. 60 سالہ زندگی میں صرف جمعے کی نماز پڑھنے والا شخص, اگر اس کی زندگی تنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ان 60 سالوں میں سود کے علاوہ کچھ کھایا ہے؟ رزق حلال جانتے ہوتا کیا ہے؟ کرکٹ میں زندگی تنگ ہے, کبھی سکون دیکھ نہیں, کیسے سکون دیکھو گے؟ جو شخص اپنے رب کو ناراض کرتا ہے نا, اور ناراض کرتا رہتا ہے, واللہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی اس عجیب و غریب تنگ زندگی کو بدل سکتے ہیں. وہ کون سا راستہ ہے جسے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ اگر بہتر ہے اس وقت زندگی کسی کی, واللہ وہ اس راستے کو اختیار کر بہترین ہو جائے گی. مختصر سا راستہ ہے, چھوٹی سی نصیحت ہے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ تعالی سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو, جس جگہ پر ہو, جس زمانے میں ہو, ہر وقت ہر آن میں تقوی کا راستہ اختیار کرتے رہو. تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تقوی ہی نہیں جانتے ہوتا کیا. اتق اللہ حیث ما کنت, ایک جملہ ہے. اس جملے کے اندر دو ٹکڑے ہیں, اتق اللہ اور حیث ما کنت. عام لفظوں میں تقوی یعنی ڈر, اتق النار یعنی آگ سے ڈرو, عام لفظوں میں اتق اللہ اللہ تعالی سے ڈرو. لیکن جو اس کا صحیح اور عام اور خاص مفہوم ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. تقوی اس اوڑ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے کسی شر سے. تقوی ایک ایسی دیوار ہے، ایک ایسا پردہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص اپنے رب کے عذاب سے بچ سکتا ہے. ان تجعل بینك وبین عذاب اللہ وقایا، وہ کون سے راستے اختیار کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی شخص بچ سکتا ہے. اور جو جامع تعریف تقویٰ کی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، تقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے، اگر ایک رہ گیا تو پھر یہ شخص متقی نہیں بن سکتا. نمبر ایک، الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. دوسرا، العمل بالتنزیل، تنزیل پر عمل کرنا، تنزیل وحی پر، وحی قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تیسرا ہے والرضا بالقلیل، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا، قناعت. اور چوتھا ہے الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ مجموعہ ہے تقویٰ کا، چار چیزوں پر مشتمل ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. اللہ تعالیٰ کا ڈر ایمان ہے، توحید ہے، تقویٰ ہے. کہنے کو ہم سب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حقیقتاً کتنے لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ دیکھ لیں حالت ہماری، فجر کی نماز کے وقت کتنی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں دیکھے لوگ دھوپ میں باہر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سب کہتے ہیں مل کے ایک آواز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. فجر کی نماز میں کیوں نہیں ہے پھر؟ اگر واقعی ڈرتے اللہ تعالیٰ سے اور سچ بولتے ہیں تو کیا فجر کی نماز کا رب کوئی اور ہے اور جمعے کی نماز کا رب کوئی اور ہے؟ کر لیں اپنا محاسبہ، یا اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں، جس نے آج فجر کی نماز بغیر عذر شرعی کے اس مسجد میں نہیں پڑھی، اور جمعے کی نماز کے لیے دھوپ میں بھی اس نے نماز پڑھی ہے جا کے، اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو یہ فرق کیوں ہے، تضاد کیوں ہے؟ یہ ایک ہی دل ہے، ایک ہی انسان ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ اور ہو، کس کی نشانی ہے یہ؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ اور ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اگر واقعی مومن ہو تو پھر جو کہتے وہ کر کے دکھاؤ، ورنہ پھر مومن نہیں ہو، پھر کچھ اور ہو. نام نہیں لیتا میں اپنے آپ کو، ہم سب پہچان چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہم کون ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے یہ، جو غیر لوگوں کو پکارتا ہے واللہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اگر ڈرتا ہوتا تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا، اس کا مشکل کشا، اس کا حاجت روا، اس کا خالق مالک تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. کسی کا علی مشکل کشا ہے، کسی کا غوث حاجت روا ہے، اور کسی کے لیے پاک پتن والا ہے، کسی کے لیے اجمیر والا ہے، اور سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فعل امر عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر منع کیا نہیں ہے، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا تو بھی شرک کیوں کیا؟ کیوں غیر اللہ کو پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ڈر لیا، توحید بھی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، کہ میرا عمل کیسا ہے، توحید تو ہے، کیا سنت بھی ہے؟ نجات کے لیے توحید کافی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ سنت ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، اسے توحید اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اور سنت وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور اس مفہوم سے پورا دین سنت ہے. جیسے کہ امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام. کہاں سے پتا چلے گا؟ دوسری چیز ہے تقوی میں العمل بالتنزیل، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، یہ بھی تقوی ہے. آج کتنی مسلمان ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی حجت اور دلیل کے چھوڑ دیتے ہیں، پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ مانتے نہیں، ضعیف ہے. یہ کیوں ضعیف ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارے امام نے کہا ہے، میرا ذوق کہتا ہے، میرا مزاج کہتا ہے کہ یہ حدیث مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کا ذوق اور مزاج کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وحی کو تم جھٹلا دو یا پسے پوچھ ڈال دو؟ العمل بالتنزیل نہیں ہے تو متقی نہیں ہو. قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا، لیکن حدیث پہ عمل کیسے کریں؟ کس راستے سے ہم عمل کریں؟ سمجھے تو سمجھے کیسے قرآن اور حدیث کو؟ کیا ہم اپنی مرضی سے سمجھ سکتے ہیں؟ اپنے عقل کی بنیاد پر؟ دو عقلیں برابر نہیں تو پھر اختلاف سے واقع ہوا نا امت میں. کشف اور ذوق اور وجد، دو لوگوں کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں، سوچیں مختلف ہیں، تو اختلاف سے واقع ہوا؟ خوابوں کے ذریعے سے کیا ہمارے خواب ایک جیسے ہیں؟ خوابوں کی بنیاد پر ہم دین کو سمجھیں گے؟ ایک امام نے کہہ دیا تو وہ دین بن گیا، اندھی تقلید ایک ذریعہ رہ گیا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالی نے ہمیں نہ تو خوابوں کے حوالے کیا ہے، نہ عقل و منطق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی ایک امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ ہی ہم ایک کشف ذوق روج کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی ہماری رہنمائی کی ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ ہمیں واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہے پھر تو ہدایت یافتہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اعلان ہے، یہ قاعدہ سمجھ لے، اگر ایمان آپ لوگوں کا اور میرا اور عقیدہ ویسا جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا جن پر قرآن مجید نازل ہوا، جن کا کردار اور جن کی سیرت قرآن مجید میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی ہے، براہ راست اوپر قرآن نازل ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، صرف فہرست وہی لوگ ہیں جیسے کہ انہوں نے سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور پھر اگر یہ بھی سمجھ لیا الحمدللہ، تو ادھورا تقوی، آدھ متقی بن گئے ہیں، باقی آدھا تقوی باقی رہتا ہے، الرضا بالقلیل. کیوں دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم؟ جتنی زیادہ دوڑتے ہیں ہاتھ میں کچھ آتا نہیں، اور جو آتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ناشکرے ہیں. متقی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے بندہ بن جا، اور سیکھو کیسے کوئی شخص شکر کرنے والا بنتا ہے. جب انسان راضی ہو جائے نا, جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر آپ راضی ہوں گے, اللہ کا شکر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نہ شکر بنو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور یہ سخت عذاب تو ہے کہ ہماری دنیا تنگ ہو چکی ہے, یہ عذاب ہے. عذاب صرف آسمان سے بجلی گرنے کا نام نہیں, اور نہ زمین میں زلزلے آنے کا نام ہے, نہ کسی صرف اور نہ ہی صرف کسی طوفان کا نام ہے. تنگ زندگی عذاب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم برے ہوتے تو ہماری پکڑ ہوتی, اگر ہم بدعتی ہوتے یا یہ شرک ہوتا غیر اللہ کو پکار ہماری پکڑ ہوتی. ہم تو دنیا میں کہاں بھی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرج من حیث لا یعلمون, ان کو ڈھیل دیں گے جہاں سے وہ جانتے ہی نہیں, لیکن جب پکڑیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں. جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھ تو اللہ کا شکر ادا کرو, واللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی زیادہ دے گا. بھاگنے بھاگ کے دیکھو دنیا کے پیچھے, واللہ وہ کچھ ہاتھ میں آئے گا جو تقدیر میں لکھا ہے, اسے ایک ریال ایک روپیہ زیادہ نہیں آ سکتا ہاتھ میں. اور آج دنیا کے ایک عجیب قانون دیکھیں آپ, جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں آتی, اور جو دنیا سے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. سبحان اللہ, یہ قانون ہے دنیا کا. دیکھ لیں تو دیکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور آخر میں جب دنیا میں قناعت بھی اس بندے نے سمجھ لی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ بھی بن گیا ہے, تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ پھر موت ہی کا انتظار ہے. اور اس کے لیے روزانہ تیاری کرتا ہے, صرف کفن کی نہیں, موت کی تیاری کفن کی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے دو سفید چادر رکھی ہوئی ہیں, یہ تیاری ہے کفن موت کی. سبحان اللہ, موت کے لیے تیار رہنا کا معنی ہے دو لفظوں میں, اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق مکمل کرتے رہو روزانہ. جس نے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اس پر فرض ہیں پورے کیے ہیں, تعمیل کی ہے, اور بندوں کے حقوق اس وقت تک مکمل کر چکا ہے, اور اسے ابھی موت آ جائے تو اس نے موت کی تیاری کی ہوئی ہے. یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے. اتق اللہ, یہ تقویٰ ہے. حیث ما کنت, گھر کے اندر متقی بنو, گھر والے خوش تم بھی خوش. پڑوسیوں کے ساتھ متقی بنو, پڑوسی بھی خوش آپ بھی خوش. دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے متقی پرہیزگار بنو, ان پر بھی آپ کا اثر ہونا چاہیے. کیوں ہمیشہ برائی کا اثر زیادہ ہوتا ہے, شر خیر پر غالب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خیر والے تقوی کو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کا اثر ان پہ ہونا چاہیے, نہیں ہوتا تو چھوڑ دو, چھوڑ دو ایسے دوستوں کو جو آپ کو نصیحت نہیں سنتے, جو خیر کی طرف آنا نہیں چاہتے, اور بدل ڈالو ان لوگوں کو ان لوگوں سے جو متقی پرہیزگار ہیں. رشتہ دار, رشتہ داری نبھاؤ. اور صلہ رحمی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ رشتے کو جوڑتے ہیں تو میں بھی جوڑتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے صلہ رحمی نہیں کہتے, یہ تو مکافئ ہے نا, یہ تو بدلہ ہے, انہیں جوڑا تو میں نے بھی جوڑا. صلہ رحمی کا یہ معنی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ توڑے تم جوڑو, یہ صلہ رحمی ہے. وہ رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, دور ہوتے ہیں, آپ ان کے قریب ہوتے ہیں, رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. اتق اللہ, گھر کے اندر اتق اللہ, پڑوسیوں میں اتق اللہ, دوستوں میں اتق اللہ, رشتہ داروں میں, اور اتق اللہ اپنے کام میں. جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ ذمہ داری ہے, امانت ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو انجام دو. ٹیچر ہو اپنے کلاس روم میں کیا کرتے ہو، اسکول میں سارا دن کیا کرتے ہو، اتق اللہ سے کام لیتے ہو، تو دنیا، یہ اسکول کی دنیا تمہارے لیے خوبصورت ہو جائے گی. اور اگر اتق اللہ سے کام نہیں لیتے ہو تو وہی تنگ اسکول میں بھی وہی تنگی سے، مشکل سے. کئی ٹیچر آتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتاب کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھو. اسٹوڈنٹ پڑھتا رہتا ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، دو چار مرتبہ وہاں پہ سو بھی جاتا ہے، پھر اٹھتا بھی ہے، اونگتا رہتا ہے نا سارا، ساری رات بےچارا جاگتا رہا ہے، ساری رات اس نے فلمیں دیکھی ہیں، ڈرامے دیکھے ہیں، رات کے مشکل سے تین بجے سویا ہے، صبح سات آٹھ بجے دوڑ کے گئے منہ دھو کے، مشکل سے کلاس روم میں آیا ہے. اس نے کہا پھر اس کو کچھ ہی زیادہ، سو رہے تو کلاس میں. اس نے جب پتا چلتا کہ بیل بج گئی، اپنی آنکھیں مسلتا اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ پیریڈ ختم ہو گیا، اور جو کتاب کے آخر میں مشق لکھی ہوئی ہے یہ تمہارا ہوم ورک ہے، کر لینا. ایک نمونہ ہے، اتق اللہ ہے، یہ اسے کہتے ہیں تقوی. اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اگر بدلنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تم جہاں بھی ہو، سعودی عرب میں تقوی ہے، اپنے ملک میں جانتے ہیں سب جائز ہے. کیوں بھائی؟ اتق اللہ حیث ما کنت. یہاں پر پردہ، وہاں پر بے پردگی. بعض عورتیں یہاں پر پردہ ہے، مکمل حجاب ہے، جو ہی جہاز سے اترتی ہیں حجاب غائب ہو گیا. کیوں بھائی؟ ماحول ماحول کی بات ہوتی ہے نا. سعودی عرب کا رب کوئی اور ہے، اور پتہ نہیں کراچی کا رب کوئی اور ہوگا، پتہ نہیں. ایئرپورٹ سے اترتے ہی حجاب ختم ہو گیا. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے. یہاں کے لوگ نہیں دیکھ رہے نا، ان سے تو چھپ گئے ہو، وہاں پر بے پردہ ہو گئے ہو، لیکن اس رب کو کیا منہ دکھاؤ گے جس کے لیے پردہ کیا تھا. لیکن پتہ یہ چلتا ہے پردہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، پردہ کئی لوگوں کے لیے تھا. سبحان اللہ. اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. تقوی کا دامن مضبوط سے تھامے رکھو. واللہ یہ پہلی سیڑھی بدلنے کی، اور جس نے اسے گوا دیا واللہ بدل نہیں سکتا. تقوی بنیاد ہے بدلنے کی، تقوی بنیاد ہے ایمان کی، تقوی بنیاد ہے احسان کی. متقی ہو، مومن بھی ہو، اور پھر محسن بھی بن سکتے ہو. جب تقوی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں آپ، شروع سے لے کے آخری قصے تک دیکھیں آپ، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. پانچ مرتبہ اللہ نے ایک صورت میں فرمایا ہے محسنین میں سے ہے، محسنین میں سے ہے، محسنین میں سے ہے. رب گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محسن ہے، محسنین میں سے ہے. جیل میں قید ہوئے محسن، جیل سے پہلے محسن، جیل کے بعد محسن، کیونکہ تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے. مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ہماری زندگی مصیبت آتی ہے. پہلے کیا تھے، مصیبت میں کیا کرتے ہیں، مصیبت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جیل ہو تقوی، جیل سے باہر بھی تقوی، مسجد میں ہو تقوی، مسجد کے باہر بھی تقوی، بازار میں بھی تقوی، ہر جگہ پہ ہر وقت میں تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اور یاد رکھیں رمضان آنے والا ہے قریب، اگلے ہفتے غالباً اگلا جمعہ جو ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھیں، اور اپنے رب کو راضی کریں، اور اپنی زندگی بدلیں، اور تقوی کے راستے کو اختیار کریں. روزہ کیوں فرض ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو رمضان میں تقوی نہیں اختیار کر سکتا، متقی نہیں بن سکتا، کب بنے گا؟ بہترین موقع ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. رمضان 30 دن کی تربیت ہے تقوی کی، ایک دن نہیں، پورا مہینہ. اور اللہ تعالیٰ نے حکمت ہے، احکم الحاکمین، رمضان نے قرآن مجید کو اتارا ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بہترین موقع ہے، اللہ کی قسم بہترین موقع ہے رمضان میں، اگر تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے ابھی تک نہیں کیا تو رمضان بہترین موقع ہے، شہر القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو غور و فکر سے، تدبر سے پڑھنا، اور رمضان کے اندر جب شیاطین قید کیے جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جو تقوی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جاتی ہیں، عجب بات یہ ہے رمضان سے پہلے بھی نافرمان، رمضان میں بھی نافرمان، رمضان کے بعد بھی نافرمان، بدلو اپنی دنیا کو، اگر رمضان میں دنیا نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے، رمضان میں اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کب پہچانیں گے، اتق اللہ حیث ما کنت، حدیث کا دوسرا حصہ، واتبع السیئة الحسنة تمحوها، جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی جگہ کوئی نیک عمل کر لو، یہ نیک عمل، یہ اچھائی اس برائی کو مٹا ڈالے گی، برائی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم بات کرتے تو برائی کرتے ہیں، آنکھوں سے برائیاں ہوتی ہیں، کانوں سے برائیاں ہوتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے برائی ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں کا انسان سے برائی کرتے رہیں، اچھا عمل بھی کرو، جب برائی ہو جائے فوراً اچھا عمل بھی کرو، دو رکعت نماز پڑھ لو، توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ کا ذکر کر لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو، صدقات اور خیرات، کسی فقیر کو، کسی مسکین کی مدد کر لو، تمحوها، یہ نیکی اچھائی اس خطا کو مٹا دے گی، اور تیسرا حصہ ہے وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، حسن اخلاق ہم جانتے ہیں کیا ہے، کوئی شخص کب خوبصورت ہوتا ہے، اپنی شکل و صورت سے تو اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق سے وابستہ ہے، خوبصورت لوگ وہ ہیں جو اپنی صرف صورت سے نہیں اپنی سیرت سے خوبصورت ہے، شکل و صورت سے خوبصورت تو ہم ہیں، کیا کردار، کیا کمال ہے ہمارا، اپنی سیرت سے ہم خوبصورت کیوں نہیں ہیں، واللہ بہت سارے لوگ اپنی ذات سے تنگ ہیں، اپنے آپ سے تنگ ہیں، کیونکہ اخلاق کا راستہ جانتے نہیں ہیں، بد اخلاقی پہ ان کی زندگی قائم ہے، ان کی دنیا پوری ہر جگہ پر بد اخلاقی بد اخلاقی ہے، مسکراہٹ وہ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو بیگانوں میں، غیروں میں، اپنے پیاروں میں ہمیشہ منہ بنا کے رہتے، توفیق تک نہیں ہوتی مسکرانے کی، وہ خالق الناس بخلق حسن، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا بدلنی ہے اپنی تو اپنے اخلاق کو بدلو، نبوی اخلاق اپناؤ، ہمیں فخر کرتے کہ ہم امتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہیں کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دوستوں میں کیسے تھے، اصحابہ میں کیسے تھے، اپنے گھر میں، گھر سے باہر کس طریقے سے رہتے تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہمارے لیے، صرف نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں، بس بہترین نمونہ ہے پوری زندگی میں، ایک ایک حصے میں، اور اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی، ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر حسن بہترین نمونہ ہے، کہ ہم نے یہ جان لیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق بہترین اخلاق کو تمام کرو. کچھ اخلاق ابھی باقی تھا اس دنیا میں، موجود نہ تھا، میں اسے تمام کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ حسن اخلاق کا سبق قرآن مجید میں ہے، یہ حسن اخلاق کا سبق صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، صحابہ و سلف صالحین کی سیرت میں ہے. ہم نے سیکھا ہے حسن اخلاق کیا ہوتا ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اس شخص کا کیا ایمان ہے اور کیا تقویٰ ہے جو حسن اخلاق کو جانتا ہی نہیں ہے. انسان کی پہچان جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے اس کے حسن اخلاق سے ہے. تقویٰ دل عمل ہے، اس کی ریفلیکشن اس کے کردار میں ہے. اور ہمارا کردار کیا ہے؟ جس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے اس کا تقویٰ بھی ٹھیک نہیں، اس کا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے اس کا ایمان. تو ایمان کی تکمیل حسن اخلاق سے ہوتی ہے. یہ رہنمائی کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری. اپنے آپ کو اور اپنی دنیا کو تبدیل کرنا ہے. تین جملے ہیں زندگی کو کافی بدلنے کے لیے، بہتر سے بہترین کرنے کے لیے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. یہ تین ہیں مختصر اور جامع نبوی نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جتنی مختصر سے اور جامع ہے اور آسان ہے اس پہ عمل کرو اتنی مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، جلدی کرو، آگے بڑھو. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہیں مغفرت کرنا چاہتا ہے. کیوں دیر کر رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ جلدی کرو. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، اور ایسی جنت، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی مانند ہے. کس کے لیے تیار کی گئی؟ عدت للمتقین، اللہ تعالیٰ تیار کر چکا ہے، اس وقت موجود ہے، انتظار کر رہی ہے جنت. جنت ہماری منتظر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پانے کے لیے؟ جلدی کرے آگے بڑھ رہے ہیں یا سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یاد رکھیں میں اور میری دنیا جیسی بھی ہے، اگر آج میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا اور اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی بہتر سے بہترین کی طرف، ایک وقت آئے گا نہ میں رہوں گا نہ میری دنیا رہے گی، پھر میں ہوں گا اور حساب ہوگا. اور حساب موت سے ہی شروع ہوتا ہے. کیسے مروں گا میں؟ جیسے میں اور میری دنیا تھی. قبر میں کیسے رہوں گا؟ جیسے میں اور میری دنیا تھی. میدان محشر میں کیسے کھڑا کیا جاؤں گا؟ جیسے آج میں اور میری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا؟ جیسے آج میں اور میری دنیا ہے. حوض کوثر پہ کیسے مجھے لایا جائے گا؟ کیسے دیکھوں گا میں؟ کیا کروں؟ کیا کردار ہوگا میرا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیوں گا یا محروم ہوں گا؟ جیسے آج میں اور میری دنیا ہے ویسے میرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. پل صراط پر کیسے گزروں گا؟ جیسے آج میں اور میری دنیا ہے. آگے جنت ہے یا دوزخ ہے؟ جیسے آج میں اور میری دنیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کے روز منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے لیے تقوی آسان کر دے، اور ہم سب کو تقی پرہیزگار بنا دے، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اس دنیا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور توحید اور سنت پہ ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.